الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ کئی مضامین آپ حضرات نے سماعت فرمائے، جس میں گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہے، نیکیوں میں لگنے کی رغبت ہے. آخر میں عرض کیا تھا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے چند ایک اعمال بتائے ہیں کہ جن کو اپنا لینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور چند اہم گناہ ہیں کہ جن سے بچنے والے اللہ کے فضل و کرم سے دیگر گناہوں سے بھی بچ پاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ایسی طاعت جن کی محافظت اور مداومت سے امید ہے کہ دوسری طاعت کا سلسلہ بھی قائم ہو جائے گا، ایک ان میں سے علم دین کا حاصل کرنا ہے، خواہ کتابوں کے ذریعے ہو یا علماء کی صحبت کے ذریعے ہو. بلکہ کتابوں سے بھی علم حاصل کرنے کے بعد علماء کی صحبت کی بے انتہا ضرورت ہے، اور مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہیں جو اپنے علم پر خود بھی عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہوں، اتباع سنت کے عاشق ہوں، اعتدال پسند ہوں، افراد تفریح سے بچتے ہوں، مخلوق خدا پر شفقت کرتے ہوں، تعصب اور عناد سے بچتے ہوں. فرمایا کہ اگرچہ اس قسم کے علماء بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يزال طائفة من امتی منصورین على الحق لا يضرهم من ذلهم، کہ برابر میری امت میں ایک جماعت ایسی بدستور باقی رہے گی کہ جس کی اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی اور وہ حق پر قائم اور دائم ہوں گے. جو ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کریں گے تو وہ ان کا ذرہ برابر، رتی برابر بھی کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اہل حق کی، علماء حق کی ایک جماعت مسلسل ہر زمانے میں، ہر دور میں رہا کرتی ہے. تو انسان کے لیے علماء کی رہنمائی میں رہ کر سب سے پہلی چیز حضرت نے بیان فرمائی کہ علم دین ہے کہ انسان دینی معلومات حاصل کر کے رہنمائی لیتا رہے، علماء کی زیر تربیت، زیر نگرانی، اور ان سے معلومات حاصل کر کے آگے قدم بڑھاتا رہے. اتباع کے اندر اللہ پاک نے وہ برکت رکھی ہے کہ بڑوں سے پوچھ پوچھ کے آگے قدم بڑھانے والا ہی کامیاب اور کامران ہے. جہاں انسان اپنی مرضی کو دخل دیتا ہے یا خود اپنے آپ ہی کوئی عمل کر بیٹھتا ہے تو بسا اوقات ٹھوکر کھا جاتا ہے. دیکھنے میں یہی آیا کہ جو حضرات علماء کی سرپرستی کے بغیر یا اپنے کسی رہبر اور رہنما کے مقرر کیے بغیر خود ہی کتاب بینی کو اختیار کر لیتے ہیں، اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے کتابیں خرید لی اور مطالعہ شروع کر دیا، تو زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کے اندر کجی آ جاتی ہے، احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ کسی کو استاد بنایا نہیں ہوتا، خود کتابیں پڑھ کر جو اپنی مرضی میں سمجھ میں آ رہا ہے اسی کو اپناتا چلا جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ لکیر کا فقیر بن جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ انسان علم دین کی طلب اور جستجو میں کسی کو اپنا معلم اور مربی تسلیم کر لے، اور اس کے بعد پھر آگے قدم بڑھائے. تو سب سے پہلی چیز ہے دینی معلومات، اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دوسری چیز کہ جس کا اہتمام کرنے سے طاعات کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جو سب سے اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے نماز کا اہتمام. جس طرح بھی ہو سکے پانچوں وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا رہے، اور حتی الامکان کوشش ہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، اور اگر کبھی بدرجہ مجبوری کوئی نماز جماعت سے جا بھی رہی ہو تو جس طرح بھی ہو سکے وقت سے اس جماعت کو قضا نہ ہونے دے. ہر نماز کو اپنے وقت میں انجام دے لینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، اس کے دربار عالی میں تعلق بنا رہتا ہے اور ایک ربط و ضبط قائم رہتا ہے. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی حالت درست فرما دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. جو بھی انسان نمازی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عام طور پہ وہ بے نمازیوں کی بنسبت بہت سے گناہوں سے بچ پاتا ہے. سب سے مبارک عمل تو اس کا یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت پاک رہتا ہے، کپڑوں کی پاکی، بدن کی پاکی، اس کی نیک نیت ہی، اور نمازوں کے لیے آمد و رفت، یہ اتنی بڑی ایک خوبی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح و شام جو لوگ مسجد کے چکر لگاتے ہوں، آنکھ بند کر کے ان کے اہل ایمان ہونے کی گواہی دے دو، نہ ان کے اوپر کوئی ملازمت ہے، کوئی نہ ان کو زور زبردستی ہے، ہر نماز کے وقت میں تیار ہو کے اللہ کے گھر کی طرف چلے آتے ہیں، رات ہو دن ہو، سردی ہو گرمی ہو، دوری ہو قربت ہو، ہر حال میں جو اللہ کے گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اللہ کی منادی کی پکار پر لبیک اور صادق کہتے ہوئے چلے آتے ہیں، ایسے مبارک قدم جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، فرمایا کہ ہر قدم پر بندے کے گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کے گھر سے جڑ جاتا ہے، نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاں روز بروز وہ قرب کے درجے پاتا چلا جاتا ہے، گناہ بھی اس کے روز مرہ جھڑتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو صاف شفاف پانی کی، وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل داغ دھبا باقی بچے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، دن میں 5 مرتبہ نہانے والا، غسل کرنے والا بڑا صاف ستھرا ہوگا۔ فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو اہتمام کے ساتھ صبح، دوپہر، شام، مغرب، پھر عشاء، یکے بعد دیگرے اپنی زندگی کے اندر اس کا معمول ہی یہ بنا ہوا ہے کہ فجر کے بعد ظہر کا منتظر، ظہر کے بعد عصر کا منتظر، عصر کے بعد مغرب کا، اور مغرب کے بعد عشاء کا، اس کی زندگی کی پوری یہ تواتر کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ ایک چین چل رہی ہے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ جو 5 وقتہ نمازی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل دھو کر صاف ستھرا فرما دیتے ہیں۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، فرمایا کہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس شخص کو، رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ نماز سے فارغ ہو کر گیا ہے، اپنے کام کاج، ضروریات، کاروبار، مصروفیات یہ نمٹا رہا ہے، لیکن ساتھ میں دھیان رکھا ہوا ہے نماز کا، کہ اس وقت تک نماز کا وقت آئے گا، اس سے پہلے پہلے مجھے اتنا کام نمٹانا ہے، فلاں فلاں مصروفیات سے فارغ ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ دوسرا عمل نماز ہے، کہ جس طرح بھی ہو اس کے اہتمام رکھے اور کوشش کرے کہ کبھی بھی اس کا ناغا نہ ہونے پائے۔ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ خاتون کے اوپر ایک نوجوان عاشق ہوا تھا، حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو پیغام محبت بھیجا اس نے، ٹھیک ہے، خاتون نے کہا ٹھیک ہے تمہاری محبت سر آنکھوں پر، لیکن تمہارے اس مطالبے کی جو تمہاری پیشکش ہے، اس کا مطالبے کی جو منظوری ہے، وہ اس وقت ہوگی جب تم 40 دن تک مسلسل امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 40 دن مسلسل نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لو، اس کے بعد جو تمہارا مطالبہ ہو جہاں کہو گے میں آ جاؤں گی۔ بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو 40 دن کا معاملہ بڑا آسان ہے، 40 دن تک بڑے اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں مسجد نبوی میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں 40 دن بڑے اہتمام سے نمازیں پڑھتا رہا۔ 40 دن کے بعد اس خاتون نے پیغام بھیجا کہ اب مدت پوری ہو گئی، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تو وہاں تو دل کی کایا پلٹ چکی تھی، لیلا کے عشق میں چلا تھا، مولا کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ کہا کہ شروع میں تو محبت تمہاری تھی، لیکن جو 40 دن نماز پڑھی تو اللہ پاک نے اپنی محبت عطا فرما دی، اب تمہارے محبت کا تو خیال بھی دل سے نکل گیا۔ بات یہی ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اللہ کی محبت ایسی ہوئی، اس خاتون نے بھی ایسی مثبت تدبیر اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابیہ خاتون تھی، تو انہوں نے بجائے یہ کہ شکایت کرتی، پٹائی لگواتی، بند کرواتی، کوڑے لگواتی، انہوں نے ایسی مثبت تدبیر اختیار کی کہ اس بندے کو مجھ سے جڑنے کے بجائے اللہ سے جڑنا چاہیے، اس کے اندر بگاڑ آ رہا ہے۔ جب نماز کی پابندی کی شرط لگائی تو 40 دن کی برکت سے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی۔ تو اس خاتون نے پھر پورا واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا، آپ بھی بڑے خوش ہوئے اور داد دی کہ واہ بھائی، بڑی اچھی تدبیر تم نے منتخب کی، ایک نوجوان کو گناہ سے بھی بچا لیا اور اس کو محبت کی صحیح راہ دکھا دی۔ محبت تو انسان کے دل کا ایک فطری جذبہ ہے، ہوتی تو ہے ہر ایک کو، لیکن صحیح معنوں میں اگر اس کو صحیح رخ مل جائے تو وہی محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، اللہ تعالی سے تعلق جڑ جائے، تو پھر مزے ہی مزے ہیں، وارے کے نیارے ہیں۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، ملتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ کوئی بت سے محبت کر بیٹھتا ہے، کوئی خدا سے محبت کر بیٹھتا ہے، کوئی دنیا کی کسی اور چیز سے، کسی حسن و جمال سے محبت کر کے فریفتہ ہو جاتا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، ملتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. اگر وہ اہل محبت کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اور اگر وہ دنیا کے چکروں میں پھنس جائیں تو پھر دنیا کی محبت میں جب پھنس جاتا ہے تو وہ پھر آفت بن جاتی ہے. تو اس لحاظ سے پہلا عمل، علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے صحیح دینی معلومات حاصل کی جائیں، اور دوسرا عمل بتایا کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، تو اس سے بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑتا ہے. تیسرا عمل فرمایا کہ کم بولنا اور کم ملنا. جو کچھ بولنا ہو سوچ سمجھ کر بولے. ہزاروں آفتوں سے انسان کا محفوظ رہنے کا ایک اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ یہ ہے کہ انسان کم بولے کم ملے. جس حد تک ملاقات کی ضرورت ہو اس حد تک ملاقاتیں رکھے. تعلقات کو بے انتہا بڑھانا اور گھن چکر بن جانا یہ بھی دنیا داری کا ایک بہت بڑا جال ہے. جس حد تک انسان کی ضرورت ہو اتنے دائرے کے اندر انسان رہے، اور کم بولے. جو بات بولے پہلے تولو پھر بولو. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو. اس لیے کہ بات زبان سے نکل کر تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں پلٹتے. انسان پہلے سوچ لے کہ جو میں بول رہا ہوں، ہر گفتگو کے اندر، ہر جملے کے اندر تول لے، جانچ لے کہ اس کا میرا کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ اور مفاد ہے کہ نہیں. کوئی نہ کوئی دنیاوی ضرورت ہو، دنیاوی فائدہ ہو یا پھر دینی مصلحت ہو تو انسان زبان کو استعمال کرے، ورنہ ذکر اللہ کے اندر اپنی زبان کو حرکت میں لگائے رکھے. تو تیسرا گر بتایا کہ کم بولنا اور کم ملنا. جو کچھ بولنا ہو سوچ سمجھ کر بولے، تول کر بولے کہ جو میری بات ہے آگے اس کا کوئی مضر نقصان دہ اثر تو نہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جو بھی لفظ انسان زبان سے نکالتا ہے ہمارے لکھنے والے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. تو لفظ لفظ لکھا جا رہا ہے. جو بول ہی انسان بولتا ہے، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. یہودیوں نے ایک موقع پر بہت بڑی گستاخی کی تھی، کہا تھا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، اعوذ باللہ، زکات دو، صدقہ دو، خیرات دو، پیسے لاؤ، مالی معاملات. بخیل ہیں یہودی لوگ، بہت زیادہ بخیل ہیں، پیسوں کی محبت میں حد سے زیادہ گزر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گستاخی کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ پاک نے سن لیا ہے ان لوگوں کے اس کلام کو کہ جو کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، سنکتب ما قالوا، ہم نے ان کے کہی ہوئی بات کو لکھ لیا، اور ان قریب یہ اس اپنے کہی ہوئی بات کا مزہ چکھیں گے. اللہ تعالی نے تو فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى الله، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے بھکاری ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب چل رہے تھے راستے میں ضرورت پڑی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما، مدد فرما، میری نصرت فرما، نہ گھر ہے نہ گھر والی ہے، بے یار و مددگار، دیس سے پردیسی بن چکا ہوں. تو بڑی عاجزی تمنا کر رہے ہیں، اللہ میں کے سامنے اظہار محبت، ربی انی لما انزلت الیہ، رب تو میرے لیے جو بھی نازل فرمائے گا میں اس کے لیے بہترین فقیر ہوں، میں تو تیرا ہی بھکاری ہوں. تو ہم تو سدا بہار اللہ کے فقیر ہی فقیر چلتے آئے ہیں. تو وہاں انہوں نے جو گستاخی کی تھی، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ ہم تمہاری اس بات کو لکھ چکے ہیں، اور تمہارے اس بات کا خمیازہ تمہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا. تو غرض یہ کہ انسان سوچ سمجھ کر بات کو تول کر زبان سے نکالے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اثر سامنے والے پر مثبت ہوگا، منفی ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، ناراض ہوگا، اس کی دل آزاری ہوگی یا اس کی دل جوئی ہوگی. سوچ سمجھ کر، یہ جو انسان فالتو وقت میں بیٹھ کر آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے لا یعنی گفتگو کرتے ہیں، فالتو فضول تبصرے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غیبت کے زمرے میں چلی جاتی ہیں، کسی کی تذلیل و توہین کے زمرے میں آ جاتی ہیں، کوئی لا یعنی چیزوں میں آ جاتی ہیں. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. فرمایا کہ انسان کی خوبیوں میں سے اور اس کے اسلام کے کمال میں سے ایک اعلیٰ درجے کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. لا یعنی چیزوں کے چھوڑنے کے اندر آج کے دور میں ایک بہت اہم ترین چیز جو لا یعنی چسکا ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے، موبائل کا، اس سے بھی گریز کی ضرورت ہے کہ بے وقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اس دائرے کے اندر اس کو انسان استعمال کرے، ورنہ ہر وقت اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور مختلف چیزیں جو اس کے اندر آتی ہیں اس کے اندر لگے اپنے پورے پورے قیمتی لمحات کو ضائع کرنا، یہ بہت بڑی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. اس زہریلے ہتھیار نے ہمارے مقدس اور میٹھے اور پیارے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا.
سگی اولاد جب موبائل میں لگی ہو، ماں اگر کسی کام کا کہہ دے تو وہ بڑی گرانی لگتی ہے، بیوی اگر موبائل میں گھسی ہو، شوہر کسی خدمت کا بول دے تو اس پر بوجھ بن جاتا ہے، شوہر اگر موبائل میں لگا ہو بیوی پاس آ جائے تو جھڑک کر بھگا دیتا ہے۔ یہ ایسی ایک لعنت ہمارے درمیان آئی ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جب سے موبائل آیا اس لائنی چرخے کے اندر ایسا ہمیں پھنسا دیا، جکڑ دیا کہ انسان کو ہوش نہیں ہوتا کہ میں اپنے سگے مقدس مبارک میٹھے رشتوں سے کس طرح ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ ایک ہی محفل میں کئی افراد بیٹھے ہیں لیکن آپس میں کوئی کسی سے حال احوال نہیں کر پاتا، ہر ایک لائنی فضول چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، عقل و خرد کو کام میں لانے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک رات ہماری قیمتی ہے۔ ان لایانی چیزوں میں لگ کر بالخصوص جو چیزیں فحش ہوں اور انسان کو گناہ کی طرف رغبت دلانے والی ہوں اس سے تو حد سے زیادہ بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو تعلقات ہیں تو انہیں تعلقات کو دائرہ کار میں لانے کے زمرے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے تعلقات اتنے رکھے جو ضرورت کی حد تک ہے۔ ایرا غیر نتو خیرہ سے فالتو کے تعلقات بڑھا کر اور حاصل کچھ نہ ہو تو یہ فضول تعلقات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل یہی ہے کہ زندگی کا زیادہ تر اپنا وقت آخرت کے کاموں میں انسان خرچ کرتا رہے۔ ہمارے ایک دوست کے والد کا انتقال ہوا، یعنی ہمارے ساتھیوں نے جا کر جنازہ اٹھایا، کوئی جنازے میں زیادہ افراد شرکت نہ کر پائے، اور اس کو گھمنڈ یہ تھا کہ فیس بک کے اوپر میرے ہزاروں کی تعداد میں میرے دوست ہیں جو فین کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں، تو کہا کہ میرے ہزاروں کی تعداد میں۔ جب وہ وقت آیا والد کے جنازے کا تو 4-6 افراد جنازہ اٹھانے والے تھے، تو بعد میں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ یار تمہارے ان دوستوں کا کیا فائدہ کہ جن کی تعداد تو ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہے لیکن تمہارے والد کے جنازے میں تو چند افراد ہی شرکت کر رہے ہیں۔ ایسی دوستی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ صرف انسان خوش ہوتا ہے کہ میرے اتنے تعلقات، اتنے میرے جان پہچان والے حاصل، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تعلق اصل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی محبت بیچ میں آ جائے اور دو رشتے جڑ جائیں۔ رجلانی تحابا فی اللہ، دو افراد جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اسی محبت پر جمع ہوئے، اسی محبت کے ساتھ آپس میں بچھڑ گئے، پھر دوبارہ ملاقات کی تمنا لیے ہوئے جدا ہو گئے۔ یہ محبت کام آنے والی چیز ہے، عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور اس محبت کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ رشتے ہیں جن کو اللہ پاک نے ہمارا رشتہ بنایا۔ ماں باپ کا رشتہ سب سے مقدس رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ سب سے پیار بھرا رشتہ، اولاد کا رشتہ سب سے شفقت بھرا رشتہ، بھائی بہن، قریبی تعلقات، عزیز اور اقارب، یہ سارے آپس میں اللہ پاک نے ایسے صلہ رحمی کے ہمیں رشتے دیے ہیں کہ جن کو اگر انسان فطری طور پر نبھاتا ہے تو زندگی کا مٹھاس محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں میں پڑ جائے اور صرف اوپر اوپر کے دھوکوں میں انسان آ جائے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ سارا نظام زندگی تمہارے لیے آزمائش کا بنایا ہے، امتحان کا بنایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بتایا کہ جنت میں جانے والے سارے اعمال بڑے شاق اور بھاری ہوتے ہیں اور اس میں انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور فرمایا کہ دوزخ میں لے جانے والے اعمال سارے خواہشات نفس پر مبنی ہیں، اس میں بڑا مٹھاس محسوس ہوتا ہے۔ تو دنیا تو دار الامتحان ہے، اس امتحانی حال کے اندر محنت کرنے والا، مشقت اور عبادت اور ریاضت کرنے والا، وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے۔ اور اگر دھوکے میں مبتلا ہو گیا اور ان چیزوں میں، لایعنی چیزوں میں پڑ گیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے کہیں دور نکل جائے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ کم بولنا اور کم ملنا۔ ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کے گھر پر جائے، ایک دفعہ دستک دے، جواب نہ ملے دوبارہ دستک دے، جواب نہ ملے سہبارہ دستک دے، 3 دفعہ کے بعد دروازہ بجانا منع ہے۔ فرمایا کہ اگر تم سے کہا جائے ارجعو فرجعو، قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے تم کسی کے گھر گئے اور وہ مشغول ہے، مصروف ہے، اس وقت وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں آ جانا، تو یہ مت کہو کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسا ویسا۔ فرمایا فرجعو، واپس پلٹ جاؤ، تم اگر اس کے گھر پر آ گئے تو وہ تمہارا پابند نہیں ہو گیا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے وقت نکالنے پر مجبور ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہا ایسا ہوا، کسی صحابی کے گھر گئے، دستک دی، جواب نہ ملا، واپس پلٹ آئے، بعد میں جب صحابی کو پتا چلا تو حیران رہ گیا کہ کاش کہ مجھے پتا چل جاتا۔ تو ضابطے قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرما دیا 3 دفعہ دستک دو۔ آج کے زمانے میں بیل لگی، ایک دفعہ بجائی، 2 دفعہ بجائی، 3 دفعہ کے بعد واپس انسان چلا جائے کہ اگلے آدمی کا ہو سکتا ہے سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، مصروف ہو، مشغول ہو، ملاقات کے اس کے اوقات نہ ہو، لیکن 4th دفعہ بجانا پھر شریعت نے منع کر دیا۔ جس طرح گھر پر پہنچ کر دستک دینے کے بعد چوتھی مرتبہ بجانے کی اجازت نہیں، اسی طرح انسان کسی سے رابطے کے لیے فون کرتا ہے، موبائل پر رابطہ کرتا ہے، ایک دفعہ اگر بیل بجا دی، اگلے نے نہیں اٹھایا تو انسان خاموشی اختیار کر جائے، شاید سو رہا ہوگا، مصروف ہوگا، اس کی اس وقت پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ بات کرے. لیکن مسا اوقات نماز میں بھی حرکت نظر آتی ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کا موبائل بجنا شروع ہوا، بیچارے نے بڑی مشکل سے بند کیا، دوبارہ پھر بجنا، پھر بند کیا، پھر دوبارہ بجنا، اور پھر نماز کے بعد بعض احباب ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس دن بھی مہمان آئے ہوئے تھے، نکاح کا موقع تھا، ظاہر ہے کہ نئے افراد جو آئے ہوئے ہوتے ہیں تو مہمان حضرات عام طور پہ شادی کا موقع یا خدا نہ خواستہ جنازے کا موقع ہے تو عام طور پہ لوگ خبر بھی رکھتے ہیں، ابھی کہاں پہنچے، کدھر ہو، کب جنازہ یا کب مثال کے طور پہ نکاح کہاں ہے، کون سی مسجد ہے، اس طرح بات چیت چلتی ہے تو نماز کے دوران بھی فون آ جاتے ہیں. تو اس وقت تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ فوراً اگر اس طرح بولا جائے تو اگلے آدمی کی جو ذاتی طور پر جو اٹیک ہوتا ہے تو اس کے اوپر دل چکنی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اب ہوتا یہ کہ طریقہ کار یہ کہ ایک دفعہ اگر انسان نے فون کر دیا تو دوبارہ پھر خاموشی اختیار کر لے، 5, 10, 15, 20 منٹ، ایک گھنٹے کے لیے خاموشی اختیار کرے، اس کے بعد رابطہ کرے. لیکن یہ بھی ایک نادانی ہے کہ ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ تیسری دفعہ انسان مسلسل اگلے کو زج کر دے کہ تم کس طرح نہیں اٹھاؤ گے، تمہارے تو اچھے خان بھی اٹھائیں گے، شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے. ایک دفعہ کے بعد انسان خاموشی اختیار کرے، اگر اگلا آدمی تعلق نہیں استوار کرنا چاہتا نہ کرے. تو یہ ضابطہ بتایا کہ کم بولنا، کم ملنا، اسی کے اندر یہ سارے تعلقات آ جاتے ہیں کہ انسان اپنی جس حد تک ضرورت ہے اپنے دائرے کے اندر جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو نبھاتا رہے، اور آلتو فالتو چیزوں میں پڑنے سے بہتر یہ کہ انسان خاموش رہے اور لا یعنی تعلقات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. میرا اپنی ذاتی مزاج شروع سے چلا آیا کہ تعلقات زیادہ رکھتا نہیں، اس لیے میرا موبائل بھی صرف گھر کے استعمال کے لیے، اپنے گھر والوں کے نمبرات اور اپنے ذاتی تعلقات والے، آلتو فالتو کوئی نمبر آتا کبھی بھی نہیں اٹھاتا میں. اب یہ انسان کے اپنے اپنے مزاج ہیں جو قدرتی طور پر ملتے ہیں، فطری طور پر ملتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی ناراضگی کیوں نہیں. ایک آدمی ہے جس سے ملنا ہو تو انسان کا جگہ پتہ ہو، انسان وہاں جا کے آرام سے ملے، جو فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ جو ایک نظام زندگی ہے کہ انسان کو کسی سے ملاقات کرنی ہے، کوئی کام ہے، تو ایک نظام اللہ پاک نے رکھا ہوا، ہر ایک کا اپنا ایک ٹھکانا ہے، ملاقات کی جگہ ہے، تو انسان وہاں جا کے براہ راست مل سکتا ہے. یہ نہیں کہ وقت بے وقت انسان نے جب دل چاہا فون گھما دیا. تو اس لحاظ سے ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ اپنے تعلقات کو محدود رکھو اور اپنی گفتگو کو جچا تلا رکھو کہ جب بولو تول کے بولو. تو اس میں ہزاروں آفتوں سے، ہزاروں مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے. دیکھنے میں یہی آیا کہ انسان بسا اوقات مذاق میں چٹکلے کے طور پر جملہ بول دیا، اگلا آدمی اس کو تن سمجھ کے فوراً وہ ترکی بترکی جواب ہوا، بات چیت بڑھتے بڑھتے گرما گرمی ہو گئی، اور وہ ایک چھوٹا سا جملہ بطور مذاق کے اس نے کہا تھا لیکن وہ اگلے کے دل پر لگ گیا، اس نے پلٹ کر جواب دیا، اس نے اس کو جواب دیا، ہوتے ہوتے وہ بات کافی طول پکڑ جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ انسان دیکھ لے کہ یہ موقع مجھے زبان ہلانے کا ہے کہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، چپ چاپ سنتا رہے، محفل کے اندر خاموشی سے اپنی زبان کو ذکر اللہ میں چلا کے رکھے اور فالتو لایعنی چیزوں سے بچتا رہے. تو پہلی چیز علماء کی زیر تربیت رہے کہ دینی معلومات کا حصول، اور دوسری چیز فرمایا کہ نماز کا اہتمام، اور تیسری چیز کہ جس سے انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، کم بولنا اور کم ملنا، اور پھر چوتھی چیز ہے محاسبہ اور مراقبہ. یعنی اکثر و بیشتر اوقات انسان یہ سوچے کہ میں اپنے مالک و خالق کے سامنے پیش ہوں اور میں اسی کے پیش نظر ہوں، میرے سب اقوال، سب افعال، سب احوال اس پر ان کی نظر ہے. تو یہ مراقبہ ہے کہ میری ہر نقل و حرکت پر میرا مالک و خالق مجھ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں میں ہوں، اس کی نظروں میں میں ہوں. تو اس چیز کا تصور جتنا انسان دل دماغ میں جمائے گا، بسائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ سیدھا سیدھا زندگی گزارے گا. تو چوتھی چیز ہو گئی محاسبہ اور مراقبہ. ہر وقت یہ دھیان انسان تازہ رکھے کہ ہر نقل و حرکت پر، میرا ہر قول و فعل، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ساتھ میں محاسبہ بھی کر لے کہ جب کبھی کوئی فرصت کا وقت مل جائے تو ذرا دیر بیٹھ کے سوچے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، نمازیں وقت پر ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کا کوئی حق تو اپنے ذمہ نہیں لے لیا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہوئی، فلاں فلاں موقع پر میں گیا تھا، کسی کے ساتھ میں نے کوئی استہزاء کا معاملہ تو نہ کیا. تو اس طرح کی چیزیں سوچ لے. اگر کاروباری زندگی میں ہے، نظام زندگی میں، تو کوئی امانت میں خیانت تو نہیں ہوئی، کوئی بے ایمانی، کوئی دھوکے بازی، کسی کے ساتھ بددیانتی تو نہیں ہو گئی، اور آج کے دن میرے وجود سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا. ایک تھوڑا سا وقت نکال کے انسان موٹا موٹا جائزہ لے لے، اس جائزہ لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے کہ یا اللہ آج مجھ سے فلاں 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 گناہ ہو گئے، معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آج کے دن مجھے فلاں فلاں نیکیوں کی توفیق ملی، نمازیں وقت پر پڑھ لیں الحمدللہ، جماعت نصیب ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت کی بھی توفیق ہو گئی، ذکر و اذکار بھی کیا، الحمدللہ صدقہ خیرات بھی دے دیا، اور حسن اخلاق کے ساتھ مخلوق کے ساتھ بھی پیش آیا، جو جو نیکیاں کر سکتا تھا کرتا چلا گیا، آخر میں حساب لگا کر رات کو اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر شکر ادا کر لیا، لیکن شکر تم لازیدن نہ کما، اگر شکر ادا کرو گے کل کی زندگی آج کی زندگی سے اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو جو گناہ اس دن کے پائے گئے اس پر فکر کر لے، اور جو نیکیاں پائے گئیں اس پر شکر کر لے، تو اگلے آنے والے دن میں مزید اور ترقی ہو جائے گی. تو چوتھا عمل تجویز فرمایا کہ محاسبہ اور مراقبہ، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہونے کا دھیان رکھے، اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے کہ میری زندگی میں کوئی عمل ایسا تو نہیں، کوئی خامی ایسی تو نہیں کہ جو میری زندگی میں پائی جا رہی ہو. اور پانچواں عمل فرمایا کہ توبہ اور استغفار، کہ جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو بلا توقف، دیر کیے بغیر، تاخیر کیے بغیر، کسی چیز کا انتظار کیے بغیر، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. نماز کا وقت ہو اور موقع ایسا ہو تو فوراً نماز پڑھ لے، نہیں تو ہاتھ کے ہاتھ ہی زبانی توبہ استغفار کر کے ندامت کا اظہار کر لے. کیا پتہ کہ اگلا بڑھنے والا قدم وہ آگے بڑھ پائے یا موت کا فرشتہ آ کے وہ چک لے جائے. اس لحاظ سے فوراً ہاتھ کے ہاتھ توبہ استغفار کر کے معافی مانگ لے. اور جب کبھی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، اور غضب کے ذریعے سے غضب کو بجھانے کا بہترین عمل صدقہ ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا تو اس کے تو اہتمام کے ساتھ وضو کرے، پھر دو رکعت نماز توبہ پڑھ کے علمے کے سامنے آنسو بہا لے، ساتھ میں صدقہ خیرات بھی کر دے. تو فرمایا کہ الصدقۃ تطفی غضب الرحمن، صدقہ رحمان کے غضب کو بجھا دیتا ہے. تو فوراً صدقہ خیرات کر کے علمے کے سامنے ندامت کا اظہار کرے. تو یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ سب سے پہلی چیز علماء کی زیر صحبت رہ کر علم دین کا حصول، اور دوسرا یہ کہ انسان نماز کا اہتمام رکھے، تیسرا کم بولنا اور کم ملنا، اور چوتھا یہ کہ محاسبہ اور مراقبہ رکھے، اور پانچواں یہ کہ توبہ استغفار کا اہتمام رکھے، کہ جب کبھی خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً معافی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. ان پانچ اعمال کی مداومت اور ان پر ہمیشگی اختیار کرنے کی برکت سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ان پانچ کاموں کی برکت سے مزید اور کاموں کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. امید ہے کہ یاد رہیں گے کہ علم دین کا ضروری حصول، اور نمبر دو نماز کا اہتمام، نمبر تین کم بولنا کم ملنا، تعلقات اس حد تک رکھے جائیں جو ضروری ہیں، جو شرعی ہیں اور دینی ہیں، اس حد تک تعلقات کو استوار رکھا جائے، اور چوتھی چیز محاسبہ اور مراقبہ، اور پانچویں چیز توبہ اور استغفار. اسی طرح فرماتے ہیں کچھ معاصی ایسے ہیں کہ اگر ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو تقریباً تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے، جن میں سے سب سے اہم چیز غیبت ہے. اس سے فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج کل اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کیا، نہ کسی کا تذکرہ کرے، اور نہ ہی کبھی کسی کا تذکرہ سنے. جب ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے کوئی لینا دینا ہے نہیں، کوئی تعلق کچھ مسئلہ ہے نہیں، تو فرمایا کہ بلا ضرورت نہ تو کسی کا تذکرہ چھیڑے اور نہ ہی کسی کا تذکرہ سنے. اگر کسی محفل اور مجلس میں غیبت شروع ہو گئی تو موقع کی مناسبت سے اگر وہ محفل ایسی جس میں انسان ٹوک سکتا ہے تو روک دے، اور اگر وہ محفل ایسی جس میں بڑے حضرات ہیں، دوسرے حضرات ہیں، ٹوکنا مناسب نہیں تو طریقے سے انسان اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے. تو فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسی غیبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ تو کسی کا تذکرہ کرے اور نہ ہی کبھی کسی کا تذکرہ سنے. نہ اچھا نہ برا، فرمایا کہ اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، ذکر کرے تو اپنا ہی کرے. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کا ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے. اپنے چکرات اتنے ہیں کہ اپنے دھندے سے انسان کو فرصت نہیں ملتی، تو اوروں کی طرف کیا دھیان دے. نگاہ ہے عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. جب تک اپنی فکر نہ تھی، اپنی خبر نہ تھی، تو نگاہیں دوسروں پر اٹھتی تھیں، تنقیدیں ہوتی تھیں، اعتراضات اور اشکالات ہوتے تھے. اب جب دل اپنے ہی احتساب پر مائل ہوا کہ اپنا بھی تو جائزہ لوں، میرا کیا حال ہے، میں خود کتنا پانی میں ہوں، کتنی نیکوکاری ہے، کتنی بدکاری ہے، فرمایا کہ پھر جا کر ہوش آیا، پتہ چلا کہ سارے مجھ سے بہتر ہیں. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائی اس قدر ہے کہ اس کی دھلائی کی صفائی کی فکر لگ جائے تو انسان کو دوسروں کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا، اپنی موج میں رہنا، اپنی فکر میں لگا رہے کہ مجھے جو کرنا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنے مقصد میں پورا اترا کہ نہیں اترا، میں اس ذمہ داری کو پورا نبھا رہا ہوں کہ نہیں. دوسروں کے فکر میں لگ کر قبر میں جا کر پہنچے گا تو وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کیا کر رہے تھے، کیا حال احوال ہیں دیگر حضرات کے، خاندان والوں کے اور تعلقات والوں کے. وہاں تو ذات کے بارے میں سوال ہوگا، کیا لائے ہو، کیا کمایا، کیا پایا اور کیا کھویا. اس لحاظ سے ہمیشہ اپنی فکر دامنگیر رہے تو انشاءاللہ انسان دوسروں کے تذکروں سے بچا رہے گا. فرمایا کہ ان میں سے ایک اور چیز کہ جو گناہ اور برائی ہے وہ ہے ظلم. ظلم سے انسان بچے خواہ مالی ہو یا جانی ہو یا زبانی ہو. ظلم کبھی کبھی دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کیا جاتا ہے، کبھی کبھی زبان سے ایذا اور تکلیف پہنچا کر کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ظلم انسان کسی کی جان کو ضرب اور پٹائی کٹائی لگا کر ظلم کرتا ہے. تو فرمایا کہ مالی ہو، زبانی ہو، جانی ہو، ہر قسم کے ظلم سے انسان اپنے آپ کو بچائے. فرمایا کہ مثال کے طور پر کسی کا حق مار لیا، تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی کو نہ تکلیف پہنچا دی، کسی کی بے عزتی کر دی، تو ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے کہ اس کی طرف سے کسی کا بھی نہ تو مالی کوئی ظلم ہو کسی پر، نہ جانی ہو، نہ زبانی ہو. اور فرمایا کہ ایک چیز ان میں سے جو تیسری ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اور اوروں کو حقیر سمجھنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، اس برائی سے بھی انسان بچ لے. سب سے پہلے نمبر پر غیبت، کہ انسان لایعنی تذکرہ ہی چھوڑ دے، بھلے اچھا ہو برا ہو، جس تذکرے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس تبصرے میں پڑھنے سے اپنے آپ کو روک لے. اور دوسری چیز فرمایا کہ ظلم ہے، خواہ جان کا ہو، زبان کا ہو، مال کا ہو. تیسرا فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے. فرمایا کہ عام طور پر ظلم اور غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان میں جب بڑائی آ جاتی ہے دوسروں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر حاوی ہو کر دوسروں پر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دے. اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، حسد کی آگ میں مبتلا ہوتا ہے، غصے کی وبا میں مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور دل کے اندر کینہ، یہ بھی انسان کے اندر تکبر کی وجہ سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو تیسری چیز ہوئی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے انسان بچے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا. اور چوتھی چیز ہے غصہ. فرمایا کہ کبھی بھی ایسا یاد نہیں ہے کہ انسان غصہ کرے اور پھر پچھتانا نہ پڑا ہو. غصے کی حالت میں انسان سے وہ حرکت سرزد ہوتی ہے جو عام حالت میں نہیں ہوتی. غصے کے اندر وہ آپے سے باہر ہو کر وہ کام کر گیا کہ بعد میں پھر پچھتاتا ہے. تو فرمایا کہ چوتھی چیز غصہ ہے، کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو پھر ہمیشہ اس کو پھر پچھتانا ہی پڑتا ہے، پچھتانے کے سوا اس کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگتا. کیونکہ اس وقت غصے کی حالت میں انسان کی قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، جو کام اس وقت ہوتا ہے وہ عقل کے خلاف ہی ہوتا ہے، اور جو بات نہیں کہنے کی تھی وہ منہ سے نکل گئی، جو کام نہیں کرنے کا تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا. غصہ اترنے کے بعد پھر اس کا کوئی تدارک بھی نہیں ہو پاتا. کبھی کبھی تو عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے کہ انسان ایسا کام کر بیٹھا کہ گھر اجڑ جاتا ہے، بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. پانچویں چیز جو بہت ہی نقصان دہ ہے وہ ہے غیر محرم کے ساتھ تعلقات. فرمایا کہ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا ہو، اسے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلامی کرنا ہو، تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھنا ہو، اس کی طبیعت کی پسند کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہو، سجا بنانا ہو، آراستہ کرنا ہو، یا اپنے کلام میں نرمی پیدا کرنا ہو. فرمایا کہ سچ عرض کرتا ہوں، اس تعلق سے جو جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصائب پیش آتے ہیں وہ احاطہ تحریر سے باہر ہیں. کہ یہ تعلق جب مخلوق سے تعلق جڑ گیا، انسان گویا کہ ایک عذاب کی آگ کے اندر کود گیا. اللہ سے تعلق جڑ جائے، اللہ کی محبت مل جائے تو سکون، قرار، اطمینان، محبت ہی محبت ملتی ہے. اور خدا نہ خواستہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے عشق میں انسان گرفتار ہو گیا، ناجائز تعلقات کے اندر پڑ گیا، تو سب سے پہلی جو اس کی وبا پڑتی ہے وہ انسان کے چین اور سکون ختم ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے، پھر چین سکون برباد، اور انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا، خیالات میں گم رہتا ہے، پھر وہ اپنے کام کاج کے اندر میں نکما ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، صحت الگ برباد ہوتی ہے، کام کاج الگ ضائع ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے جو مصائب پیش آتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو تحریر میں لانا بھی مشکل ہے. جو یہ ناجائز تعلقات، حرام محبت یا حلال محبت کے مٹھاس کو بھی ختم کر دیتی ہے. کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو اجڑے ہیں اسی وجہ سے کہ اچھا خاصا بسا بسایا آباد گھر، کہیں کسی طرف شوہر کے اندر رغبت پائی گئی، غیر محرم سے تعلقات استوار ہوئے، اور کہیں کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے عورت کی طرف سے چونکہ موبائل ہاتھ لگ گیا، ناجائز تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے آپس کے اندر گھر اجڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ آج کل کی ہے، ایک ایسی لایانی چیز کی وجہ سے ایک لعنت بن چکی ہے کہ ہر کچھ وقت کے بعد دارالفتا کے اندر جو مسائل اور فتاوی آتے ہیں، بڑے بڑے گھر اسی اس میں اجڑے ہیں، کہ اس کے اندر بات چلتی رہی، بچوں والے گھر اجڑ گئے کہ ناجائز تعلق بنا، اور اس محبت کے چکر میں بیوی نے شوہر کو چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا، بچے بیچ میں برباد ہو جاتے ہیں. غلط قدم جب اٹھتا ہے، ایک غلط قدم اٹھاتا رہا ہے شوق میں، منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی، پھر بعد میں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، زندگی اجڑ کر رہ جاتی ہے، پھر انسان رہ رہ کر پچھتاتا ہے، پھر پچھتاوے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا. اس لحاظ سے ناجائز محبت بھلے وہ کنوارے زمانے کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ ساری زنا ہے، دیکھنے سے لے کر آخری مرحلے تک ہر عمل زنا ہے. انسان اس کو محبت کا نام دے دے تو یہ محبت کہہ دینے سے محبت نہیں بنتی، یہ ناجائز اور حرام کام ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنا. حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مبارک ہستی کے صاحبزادے، کتنے مبارک خون، حج کا قافلہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہیں، ادھر خواتین کا قافلہ بھی چل رہا ہے، حالانکہ خواتین ساری باپردہ ہیں، صحابیات ہیں، اور کجاوے کے اوپر، ہودج کے اوپر پورے وہ پردے ڈلے ہوتے تھے. قافلہ چل رہا ہے، بے دھیانی میں رخ ادھر ہو گیا کہ خواتین کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور یہ بچے ہیں، بے دھیانی میں چہرہ ادھر ہو گیا کہ خواتین کے قافلے کی طرف. فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے میرا چہرہ موڑ دیا. فرمایا فضل یہ کیا ہو رہا، گھما دیا چہرہ، اس قافلے سے بھی نگاہ ہٹا دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شیطانی وسوسہ آ جائے. اور یہاں انسان کہے کہ میرا دل صاف ہے، نیت پاک ہے، دھوکے کسی وقت کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ صرف پہلی نظر اگر پڑ گئی غیر اختیاری طور پر وہ معاف ہے، لیکن دوسرا کا نظر ڈالنا یہ تو زہریلا تیر ہے. النبر السہم مسموم من سہام ابلیس. فرمایا کہ نگاہ یہ ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں کا ایک تیر ہے کہ جب یہ تیر لگتا ہے تو زہریلے اثرات انسان کے وجود میں آ جاتے ہیں، پھر وہ محبت اندر پکتی ہے، اور پھر وہ جو زہر انسان کے اندر بستا ہے اللہ تعالیٰ سے دن بدن دور ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت اس دن ہم نے پڑھی کہ نماز تہجد پڑھ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، معصوم، بہت پیارے سے، خوبصورت سے، پھول صفت، سامنے سو رہے ہیں والد ماجد، تہجد پڑھ رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی سونے کے اندر خراٹوں کی آواز سنائی دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اپنے بیٹے کی طرف لگی، کتنا معصوم، کتنا پیارا، خوبصورت، حسین بچہ سو رہا ہے، اور کس معصومے سے خراٹے لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا دیکھو اس بندے نے توجہ مجھ سے ہٹا لی اور مخلوق کی طرف توجہ گاڑ لی، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان آنکھوں کو، جن آنکھوں سے اس نے توجہ ہٹا کر اس کو دیکھا، میں ان آنکھوں کو نابینا کر دوں گا. اور فرمایا کہ جس کی محبت میں گرفتار ہوا ایک طویل مدت تک میں اس کو اس سے بچھڑوا دوں گا. اور پھر یہی ہوا کہ کچھ وقت کے بعد امتحان آیا کہ صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت تک کے لیے دور کر دیے گئے، اور ان کے غم میں رو رو کے بینائی چلی گئی، نابینا بھی ہوئے اور وہ خوبصورت بچہ بچھڑ بھی گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ بندہ اللہ کی بھی محبت کے دعوے کرے اور پھر مخلوق کی محبت میں بھی عشق و معاشقے لڑاتا پھرے. ہاں محبت اللہ پاک نے دی ہے، حقیقت دی ہے، سچی محبت دی ہے کہ وہ رشتہ جو شریعت کے ذریعے سے ایک رشتہ جڑ جائے. ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح کے ذریعے رشتہ کر کے اب تم جتنے عشق و محبت کرو اس محبت پہ اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں. فرمایا کہ میاں بیوی جب آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسکرا کر ان کو دیکھتے ہیں. شام کو تھکا ماندہ شوہر واپس گھر پلٹتا ہے، بیوی مسکرا کر اس کے استقبال کرتی ہے، شوہر مسکرا کر اس سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکرا کر اس جوڑی کو دیکھتے ہیں. تو یہ محبت والی، مٹھاس والی محبت جو شریعت نے دی ہے کہ رشتے میں جڑ جاؤ، میاں بھی بیوی بن جاؤ، اب آپس میں جتنی محبت کرنی ہے جتنی محبت کرو گے یہ عبادت کا حصہ ہے. اولاد سے محبت کرو، جائز حق میں رہ کر محبت کرو، ان کے جائز حقوق پورے کرو، ایک ایک درہم محنت کا کما کے لاؤ، خون پسینے کے کما کر لاؤ. فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ انسان کا وہ ہے جو وہ محنت کا درہم اپنی اولاد کو، بال بچوں کو کھلاتا ہے، ان کے لیے گیا ہوا محنت مزدوری کر کر آ رہا ہے. صحابی جو ہل بیل جوتے جوتے جن کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، آپ نے مسافہ فرمایا ہاتھ اتنے سخت کیوں ہونے، کہا کہ یا رسول اللہ ہل بیل جوتا ہوں اور اس میں حلال کی کمائی کے لیے. آپ نے بے ساختہ فرط محبت میں ان کے ہاتھ کو چوم لیا کہ وہ ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے جو رزق حلال کی کمائی کے لیے اتنا سخت ہو چکا ہو. تو اولاد کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت، والدین کے ساتھ محبت، بھائی بہنوں کے ساتھ محبت، یہ محبت سچی محبت ہے جس کے جوڑنے کا حکم دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری خطبے میں بھی فرما کر گئے کہ تم پر صلہ رحمی لازمی ہے، تعلقات کو جوڑ کے رکھنا، تعلقات کو جوڑ کے رکھنا. تعلقات کے توڑ سے آپ نے بچایا، وہاں رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا، لیکن ناجائز محبت جہاں آتی ہے وہاں حلال محبت چلی جاتی ہے. تو جو بھی بندہ ناجائز عشق و معاشرے میں مبتلا ہوا اس نے خود اپنے قدموں پر کلہاڑی ماری, پھر وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مجھے ہے, یہ دھوکہ ہے, جھوٹ ہے, غلط بیانی ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہاں غیر کی محبت نہیں سما سکتی, جس دل میں غیر کی محبت ہوگی وہاں پھر اللہ کی محبت نہیں آتی. زبان کا ایک مثال دی جاتی ہے کہ دانتوں کے اندر ایک ریشہ بھی اگر پھنس جاتا ہے تو جب تک زبان اس کو نکال کے باہر نہ کر دے زبان کو اس چین اور سکون نہیں ملتا. زیرے کا ایک دانہ ہے, چھوٹی سی ایک بوٹی ہے, معمولی سی ایک ہڈی دانتوں میں پھنس جائے تو زبان بار بار جا کے اس کو نکالتی ہے. مثال دی جاتی ہے, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غیور ذات ہے, وہ اپنے ساتھ بھی کسی کو برداشت نہیں کرتے. زبان کو اللہ پاک نے ہمارے وجود میں اسی لیے بنا کر دکھایا ہے کہ جس طرح تمہارے وجود کے اندر زبان اپنے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے اس دائرے کے اندر برداشت نہیں کرتی, میں بھی اپنی اس پوری کبریائی کے اندر, اس پوری نظام کائنات کے اندر اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں برداشت کرتا. اگر محبت کرنی ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ سے کرو گے. نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں بندہ میری عبادت کر رہا ہے, میری طرف متوجہ ہے, اور دو بدو رو برو اللہ تعالیٰ بندے کے سارے ان کے سوالات کا اور اس کے جوابات دیتے چلے جاتے ہیں. جب بندہ ادھر ادھر کہیں متوجہ ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی کائنات میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے توجہ مجھ سے ہٹا کر کسی اور کی طرف لگا دی؟ بندہ غفلت میں پڑ گیا, لا یعنی چیز میں پڑ گیا, ادھر ادھر دھیان چلا گیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوتا ہے کیا مجھ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے کہ تو کھڑا تو میرے سامنے توجہ ادھر کر رہا ہے. بادشاہ سلامت کے سامنے انسان موجود ہو, شاہی دربار لگا ہوا ہو, سارے درباری بادشاہ کی طرف متوجہ ہوں, اور ایک آدھ ہو جو ٹیڑھا ٹیڑھا سر کر کے ادھر ادھر دیکھنے میں لگا ہوا ہو, تو اس وقت بادشاہ ہے وقت پر کیا ہوگا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی یہاں کوئی جاہو جلال والی ہستی موجود ہے کہ توجہ ہٹا کر وہاں توجہ لے جا رہا ہے. اسی طرح نماز کے بارے میں بھی آتا ہے. تو غرض یہ کہ زندگی کے اندر ایک ہدف انسان مقرر کرے کہ اللہ کی محبت چاہیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہیے. اس محبت کو اپنانے کے لیے اہل محبت کا تعلق جب انسان اختیار کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے یہ بھی محبت والا بن جاتا ہے. ان سے ملنے کی ہے ایک ہی راہ, ان سے ملنے والوں سے راہ پیدا کر. کسی سے دنیا میں بھی دوستی قائم کرنی ہو تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لی جاتی ہے, تو آہستہ آہستہ انسان اپنے محبوب تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی دوستی کا نظام یہی رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم انی اسألک حبک, اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں, واسأل من یحبک, اور میں سوال کرتا ہوں, وحب من یحبک, جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں کہ آپ کے دوستوں کی محبت بھی مجھے ملے تاکہ آپ کی محبت اور زیادہ ہو. وحب عمل یقربنی الی حبک, ہر اس عمل کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں جو عمل آپ کی محبت مجھے دلوا دے. اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو آپ کی محبت مجھے دلوا دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک, ایسا عمل کہ جو مجھے آپ کی محبت سے اور نزدیک کر دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہم ارزقنا حب نبیک و صفیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. وحب من یحب, اور ہر اس شخص کی محبت نصیب فرما جو حضور کی محبت کرنے والا ہو. ورزقنا من حوضه شربۃ لا نظمأ بعدها ابدا, اور آپ کے حوض کوثر سے ہمیں وہ سیرابی نصیب فرما کہ جس کے بعد کبھی پیاس کا نام و نشان بھی نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ دنیا سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں, جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فانی زندگی ہے. 7 سالہ بچہ عمر, رمضان تک صحیح تھا, آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہوئی, ہوتے ہوتے اپنے والدین سے بچھڑ کر چلا گیا. کوئی ہمیشہ کسی کے ساتھ نہیں رہتا. لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان محمدا فیہا مخلدا, دنیا اگر کسی کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا. آپ جب آئے چلے گئے تو دنیا میں کوئی رشتہ باقی رہنے والا نہیں. اور پچھلے جمعے جو ہم نے نماز پڑھی, 14 سالہ بچی اس بخار کے اندر آ گئی, وہ چکنگنیا بخار ہوا اور 2 دن طبیعت بگڑی اور اللہ کو پیاری ہو گئی. آج ہماری گلی میں بھی ایک 15-16 سالہ نوجوان بچہ, نو عمر بچہ, بیچارے کو سردی کی وجہ سے سینہ جکڑا ہوا تھا اور وہ طبیعت بگڑ گئی, نمونیا بگڑا ہوا تھا, اور ظہر میں اللہ کو پیارا ہو کے جنازے کی نماز ہو کے سپرد خاک کر دیا گیا. تو دنیا میں جس سے انسان محبت کرے ہر محبت فانی ہے, ایک محبت ہے جو باقی رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی، اللہ کی محبت باقی رہنے والی ہے. تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اپنے خالق سے دور نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم دین عطا فرمائے، اپنا سچا تعلق نصیب فرمائے، اور والحانہ انداز میں نیکیوں کو اپنا کر گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ مضمون مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے. جو بھی تعلق، جو بھی ملاپ، جو بھی ملاقات اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ محبت والی ملاقات عرش کے سایہ کا ذریعہ بنے گی. جس طرح یہاں آج ہم اللہ کے گھر کی چھت کے سایہ تلے بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ اس محبت کی برکت سے ہمیں عرش کا سایہ بھی نصیب ہو. جس طرح یہاں ہم سب جمع ہیں، اللہ پاک جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے. اویس میاں کی والدہ ماجدہ، اور ایک چھوٹی بچی ہے سنبل، یعقوب بھائی کے والد ماجد شہریار احمد، اور شکیل عثمانی صاحب اور ان کے والد ماجد، اور حسن صاحب کے اہلیہ، سب بیمار ہیں. اللہ پاک انہیں بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے دربار کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں پوری زندگی کے لیے اپنے گھر کی وابستگی نصیب فرمائیے، اپنا پکا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرمائیے، ہر اس عمل کی محبت نصیب فرمائیے جو آپ کی محبت سے ہمیں قریب کر دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیے، آپ کے عاشقوں کی محبت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے ہم سب کو سیراب فرمائیے. اے الہ العالمین، آپ کے یہ بندے یہاں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا اللہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، سب کو بہترین صلے عطا فرمائیے، بہترین جزائیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کی جھولیوں کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے، ہم سب کو دین اور دنیا کی ترقیاں عطا فرمائیے، کامیابیاں ہمارا مقدر بنائیے. اے الہ العالمین، خواتین کو بھی، حضرات کو بھی بہترین صلے عطا فرمائیے، ہم سب کو ایک کشتی کا سوار بنا دیجئے، ہم سب کے لیے نیکیاں آسان فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے نفرت اور دوری نصیب فرمائیے، بیزاری نصیب فرمائیے، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے، فہم دین عطا فرمائیے، فکر آخرت نصیب فرمائیے، آخرت کے بھرپور طریقے سے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں نگاہوں کی حفاظت نصیب فرمائیے، کانوں کی حفاظت نصیب فرمائیے، زبانوں کی حفاظت نصیب فرمائیے، اعضاء اور جوارح کی حفاظت نصیب فرمائیے، روحانی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے الہ العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے. اے الہ العالمین، تنویر میاں کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائیے. یا اللہ، جو کچھ بھی یہاں پڑھا سنا گیا ہے قبول و منظور فرمائیے، ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، اتباع سنت کے جذبے عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیجیے، آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.